السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. تؤمنون باللہ ورسوله فتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. اس وقت جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے مشن جاری ہے اور ذمہ داری ہماری ہے. یہی اسباب جو ہم نے بانی محترم سے سیکھے ہیں اسی کو اس وقت ہم دوبارہ تازہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرنے اور ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ مزید استقامت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو یاد رکھنے اور تازہ رکھنے کی بھی توفیق دے اور استقامت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے. جس زمین پر مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہم جانتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا اور امتحان اس بات کا کہ اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائیں اس میں آیا ہم خیر کی طرف میلان رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں یا شر کی طرف جاتے ہیں اور اپنی عاقبت کو اور اپنی آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمائے کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم خود اللہ کی بندگی کریں ذاتی حیثیت میں ممکنہ حد تک، اسی بندگی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کریں. یہ وہ اسباق ہے جو بانی محترم نے بار بار مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں سے مختلف مواقع پر ہمیں سکھائے اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن حکیم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں پوری بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری نجات اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اپنے ان دینی فرائض کو ادا کرنے کی استقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہیں مرتے دم تک. جو تین آیات آپ کے سلام نے تلاوت کی گئی آئیے تھوڑی اس کی تذکیر ہو جائے پھر اسی کے تناظر میں بات آگے بڑھائیں گے. سورہ صف کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، یہ قرآن حکیم دے کر جو مکمل ہدایت نامہ ہے، وہ دین الحق اور مکمل نظام دین حق دین اسلام دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے. تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان ہوا. قرآن مکمل ہدایت کیوں عطا کی گئی، یہ دین حق مکمل نظام زندگی کیوں دیا گیا، تاکہ آپ اسے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت اسی کام کے اندر لگی، چاہے وہ کانٹے اور پتھروں کو برداشت کرنا ہو، وہ لوگوں کی زبان درازیاں برداشت کرنا ہو، اپنے صحابہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا دیکھنا گوارا کرنا ہو، یا وہ مکے کے 13 برس محض صبر کرتے کرتے گزارنا ہو، یا مدنی زندگی میں آ کے کہیں تلوار کا تلوار سے ٹکرانا ہو، بدر کے میدان میں کئی 70 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہو احد کے میدان میں، اور کہیں 23 برس کی مسلسل جد و جہد میں 259 مقدس صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہو، اس ساری جد و جہد کا مقصد اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا رہا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اس سرزمین پر پورے نظام زندگی پر غالب ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے. اب یہی محنت جو اللہ کے رسول فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے تسلسل میں ہمارے کاندھوں پر ہے. حجت الوداع کے موقع پر وہ امت کے حوالے کر کے گئے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو آج یہاں موجود اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں. اسی بات کو قرآن نے مختلف پیرایوں میں ہمارے سامنے رکھا. کہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کل تم خیر امتی نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے منع کرو گے. وہی ذمہ داری جو پہلے انبیاء رسول کے کاندھوں پر تھی اب میرے اور آپ کے کاندھوں پر آ چکی ہے اس ختم نبوت کے بعد. کہیں یہ قرآن ہمیں کہتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اس دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آج اس قرآن کی ہدایت کو انسانیت تک پہنچانا اور اللہ کے عطا کردہ نظام حق کو, دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کرنے کی کوشش کرنا, یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. اور یہ کوئی اضافی معاملہ نہیں, یہ کوئی نفلی معاملہ نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کرنے کے ساتھ ہی ہماری نجات کو مشروط فرمایا ہے. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں, اس تجارت کی طرح تمہاری رہنمائی فرماؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ظاہر بات ہے کون کہے گا کہ نہیں, کوئی ہے جو کہہ سکے؟ یہ اضافی بات نہیں, یہ نفلی کام نہیں, یہ دل چاہے تو کر لے ایسا نہیں, یہ لازمی ہے, انیویٹیبل ہے, اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ ہے تجارت جس کی دعوت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی, یہ ہے وہ تجارت جس کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی. اسی تجارت کے انتقادوں کو سمجھ کر ہم نے تنظیم جوائن کی, اس تنظیم اسلامی کے نرم شامل ہوئے. آئیے اپنے سبق کو دہرائیں کہ یہ ہم نے شعوری طور پر اختیار کی ہے تنظیم, کوئی جذبات میں آ کر نہیں, خالی کسی کی دیکھا دیکھی نہیں, اپنے فرائض کو جان کر مان کر شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. تم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں. اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے, ایک ایمان, کون سا ایمان؟ جو ایمان والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلی آیت آیت نمبر 10 اے ایمان والوں تجارت تمہیں بتاؤں, اور آیت نمبر 11 ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کون سا ایمان؟ جو ماں باپ سے ورثے میں مل گیا؟ نہیں. جو میں سنی سنائی باتوں سے مل جائے؟ نہیں. وہ ایمان جو علی وجہ البصیرت حاصل ہو, شعوری طور پر حاصل ہو, کانشیسلی حاصل ہو, جو قرآن سے ملتا ہے. اسی کا مطالبہ قرآن کرتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 136 میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اے تنظیم اسلامی کے رفقا اپنے عہد کو علی وجہ البصیرت یاد کرو اور اپنے عہد کو شعوری طور پر دہراؤ اور اپنی جان و مال کو تن من دھن کو اس کام میں لگاؤ جس کام میں تمہارے بانی محترم نے اپنی زندگی لگا دی شعوری طور پر. اسی کے بدلتے حالات میں جیسے بات آئی صبح, آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے, کہیں کچھ لوگ تخریب کار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فکری حملے ہماری فکروں پر آ کر کرتے ہیں اور دیگر اعتبارات سے ہمیں برگلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آدمی ذرا صحیح راستے سے استقامت والے معاملے سے ہٹ جایا کرتا ہے. نہیں, شعوری طور پر اپنے ہاتھ کو تازہ کرو. تو یہی مطالبہ قرآن کر رہا ہے, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب سوال یہ کہ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بھی ہمارا وہ سبق ہے جو ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے. اس ایمان حقیقی کی اولین سورس, اہم ترین سورس, پہلا ذریعہ وہ خود قرآن حکیم ہے. قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ وہ شعور ہمیں عطا فرمائے اس آیت کا کہ یہ ایمان قرآن سے بڑھتا ہے. اب وہ بات کہ ڈاکٹر صاحب نے دو ادارے ہمارے لیے چھوڑے جس کے ایک مرکز میں قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں سوات تشریف فرما ہے, یہ کہے کو قائم کیے, اس کا بھی ایک پس منظر ہے نا.
خود قرآن کہتا ہے تمہارے مغلوبیت کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت 147 میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. گویا ایمان کا کم ہونا یا نہ ہونا یہ وجہ بنتی ہے مغلوبیت کی. اگر آج غلبہ چاہتے ہو تو ایمان کو حاصل کرو. اللہ کے رسول نے کہا فتنے آئیں گے, کس طرح بچو گے؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. امت کا درد رکھنے والے جتنے لوگوں نے غور و فکر کیا, امت کے زوال کی بنیادی اولین وجہ کیا بیان فرمائی؟ قرآن سے دوری. چاہے وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کوٹیشن ہو جو بارہا ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی, کیسی برس کا نچوڑ کیا بیان کیا جہاں تک میں نے غور کیا, کالے پانی کی قید میں تنہائی میں بھی غور کیا, تو امت کے زوال کی بنیادی وجہ کیا سامنے آئی؟ قرآن کو ترک کر دینا. اقبال نے بھی کہا تو یہی کہا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو امت کے اس زوال کی بنیادی وجہ ایمان سے دوری, اور ایمان کی کمزوری کی وجہ قرآن سے دوری. اس قرآن کو عام کرنا, ایک عام انسان, ایک عام مسلمان کے ہاتھ میں قرآن پہنچے, یہ تھا جو وعدہ یا ارادہ لے کر شیخ الہند بھی آئے تھے. اور انہوں نے وہ انورٹڈ کاما میں اصطلاح استعمال کی تھی عوامی درس قرآن کی, عوام کا قرآن کو پہنچایا جائے. یہ جتنے امت کے درد رکھنے والوں نے تجزیے پیش کیے, بنیادی وجہ قرآن سے دوری کا معاملہ. اس قرآن سے تعلق قائم کرنے, اس قرآن سے عام مسلمان کو جوڑنے, اس قرآن سے دلوں میں ایمان کی آبیاری کرنے, اس قرآن کی بنیاد پر مسلمانوں کی سوچ اور فکر کو ڈیولپ کرنے, اور اس قرآن کی بنیاد پر ایک عظیم تحریک برپا کرنے کے لیے استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے محنت فرمائی. چاہے وہ 1967 کا وہ کتاب تھا جس کا عویض بھائی ذکر کر رہے تھے, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, یا اسی دور کی وہ دوسری تحریر جس کی طرف عامر بھائی اشارہ کر رہے تھے, اسلام کی نشد ثانیہ کرنے کا اصل کام, اس ساری مغربی دجالی تہذیب کا جو اثر ہم پر بھی آ گیا, کیوں ہم مرعوب ہو چکے ہیں اس سے, اس کی بنیادی وجہ ایمان سے دوری. ان دونوں کتابوں میں بھی لکھ دیا, خصوصاً اسلام کی نشد ثانیہ کرنے کا اصل کام میں بھی, یا دیگر کتابوں کا ذکر آیا, تحریک دعوت رجوع القرآن کا منظر پس منظر, اس سب میں ڈاکٹر صاحب نے حاصل کیا بیان کیا اس قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس کی بنیاد پر 1972 میں استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے ادارہ قائم کیا مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور میں, پھر اسی کی بیٹیاں, اسی کی شاخیں کراچی میں اور پاکستان کے دیگر مقامات پر اللہ کی فضل و کرم سے قائم ہوئی. یہ سارا قرآن اکیڈمیز کا سلسلہ, یہ سب کچھ, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہے, اور اس ایمان کو بڑھانے اور بڑھانے اور مزید بڑھانے کا ذریعہ قرآن ہے. چنانچہ اس ادارے کو قائم کر کے عام مسلمان کا رابطہ قرآن سے مضبوط کیا جائے, چاہے وہ رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہوں, چاہے وہ ایک سالہ کورسز ہوں, چاہے وہ شارٹ کورسز ہوں, چاہے وہ تجوید کی کلاسز ہوں, چاہے وہ عربی گرامر کی کلاسز ہوں, چاہے وہ بچوں کے لیے سمر کیمپس کے پروگرامز ہوں, چاہے وہ عمومی دروس قرآن کی محافل ہوں, چاہے وہ ہفتے وار قرآن کی محافل ہوں, چاہے وہ ماہانہ ہوں, چاہے وہ 15 روزہ ہوں, چاہے وہ اسرے کے پروگرامز تک بات پہنچے قرآن حکیم کی, چاہے وہ حلقہ قرآن کے قائم کرنے کا معاملہ ہو, چاہے وہ پبلیکیشنز کا معاملہ ہو, یہ جتنا آپ کے سامنے علمی فکری ورثہ آیا, تحریری شکل میں آیا, آڈیوز کی شکل میں آیا, ویڈیوز کی شکل میں آیا, ویب سائٹس کی بات آ گئی, ڈی وی ڈیز کی بات آ گئی, یہ سارا کچھ آج کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ سارا سپورٹو کام انجمن خدام القرآن کا ہے جو اس تنظیم کی اس حوالے سے آبیاری کر رہی ہے. یہ سارا ورثہ استاد محترم کا بھی, تحریری شکل میں, علمی شکل میں, اور آڈیو ویژولس کی شکل میں, دیگر جو بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس کی شکل میں, اور پھر یہ تمام کورسز کا معاملہ, اور یہ تمام پروگرامز کا معاملہ, دروس قرآن کا معاملہ, اس سب کو جمع کریں تو یہ سارا کام کہے کے لیے ہو رہا ہے؟ اسی قرآن سے عام مسلمان کا تعلق قائم کرنے کے لیے. یہ ہے وہ پہلا ادارہ جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قائم فرمایا, اور اللہ کا شکر اس کے نتائج سامنے. اگر ہمارے ان دونوں بھائیوں نے ہفتے بھر محنت کر کے, چنور سادھو کے ساتھ محنت کر کے, یہ ایک گھنٹے میں صرف یہ بتایا کہ یہ اویلیبل ہے, یہ دستیاب ہے, اس کی دستیابی کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے, کتنے لوگوں کا مال ہے, کتنے لوگوں کی زندگیاں ہیں, کتنے لوگوں کا انٹلیکٹ اس پر لگا ہے, یہ سارا ورثہ یہ انجمن خدام القرآن کے نتیجے میں ہمارے پاس ہے. اب میں اور آپ اس انجمن کو بھول جائیں, امیر محترم نے کیا کہا ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے انجم الخدام القرآن و تنظیم اسلامی، اور یہ سارا رول ہے دعوت کے کام کے حوالے سے، فکر کو پختہ کرنے کے اعتبار سے، میں الفاظ دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا، یہ سارا سپورٹیو رول ہے انجم الخدام القرآن کا. اس کو اگر رفقاء تنظیم مضبوط کرتے ہیں تو ان رفقاء کے لیے فیلڈ میں دعوت کا کام کرنا اور لوگوں تک قرآن کی دعوت کو پہنچانا انشاءاللہ آسان ہوگا. چنانچہ امیر محترم بھی چاہتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کے رفقاء انجم الخدام القرآن کے بھی رکن بنے اور وہاں پر بھی اپنا مالی اور جانی تعاون جو بھی پیش کر سکتے پیش کریں، تاکہ یہ دو ادارے دوسرے کا بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ جس میں ہم شامل ہیں، یہ مل جل کر اللہ کے دین کی اس خدمت کے مشن کو آگے بڑھا سکیں. یہ ہے پہلا ادارہ جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قائم کیا. اگر آج کوئی رمق ہمارے دلوں میں ان کی محبت کی ہے، عقیدت کی ہے، تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اور آگے بڑھانے کی اس کام کو ضرورت ہے، تاکہ ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور میرا آپ کا اپنا تعلق اولاً قرآن سے مضبوط ہو سکے، اور جس معاشرے کے اندر جہاں بگاڑ ہے، جہاں دجالیت ہے، جہاں فریب بھی ہے، جہاں ایمان سے دوری ہے، جہاں اللہ کے دین کے تقاضوں اور احکامات سے دوری ہے، اس اندھیرے میں قرآن کی اس روشنی سے ہم کام کر سکیں. قرآن کا خاصہ ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، اللہ یہ قرآن کی آیات کیوں عطا فرما رہا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. تو اللہ تعالی شعوری طور پر اس ادارے کے ان مقاصد کو اور ان محنتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقاصد سامنے رکھیے، امت کا زوال ایمان کی کمزوری، ایمان کی ابیاری قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو عام کرو، پھیلاؤ، پہنچاؤ انجم الخدام القرآن. دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تجارت کے دو اجزاء بتائے گئے. پہلا، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وہ ایمان کی آبیاری قرآن کے ذریعے سے، اس کے لیے انجم الخدام القرآن. دوسرا جز کیا بھائی تجارت کا؟ جہاد فی سبیل اللہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ جہاد فی سبیل اللہ ان تینوں ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے جن کو ہم نے شروع میں سمجھا اس نشست میں، اور جن کو ہم نے شعوری طور پر سیکھا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے ہی اس تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے. کب قائم ہوئی تنظیم؟ 1975 میں. کاہے کے لیے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرنا ہے اپنے مال اور اپنی جانوں سے. جان و مال یہ اہم ترین محبتیں ہیں جن کا ذکر یہاں پر آیا، یہ علامت ان تمام اسباب اور محبتوں کی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں بطور امتحان اور آزمائش کے، ان سب کو لگانے کا تقاضا ہے. جیسے انفاق خالی مال کا نہیں، وانفقو مما جعلک مستخلفین فی، ہر اس بات میں سے اور اس شے میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا. وہ مال بھی ہے، وہ جان بھی ہے، وہ وقت بھی ہے، وہ صلاحیت بھی ہے، وہ اولاد بھی ہے، وہ گھر بار بھی ہے، وہ تعلقات بھی، جو کچھ دیا سب کو کھپانا ہے، تو جو کچھ ہے اس سب کو لگانا ہے ان تین ذمہ داریوں کی ادائیگی پر. نمبر ایک، ہم خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. سورہ داریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 24 گھنٹے کی بندگی، اسی کے اقرار ہر نماز کی رکعت میں، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ پہلا لیول ہے جہاں ہمیں محنت کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا. تنظیم میں شامل ہو کر دعوت کا کام نہیں کر رہے تو تنظیم آیا کہے کو بھائی؟ نماز تو گھر میں بھی پڑھ رہے تھے، جب تنظیم میں نہیں تھے تب بھی پڑھ رہے تھے نا، ادا کر رہے تھے نا، تنظیم میں کہے کو ہے؟ اسی لیے نا کہ دعوت کا کام کرنا آسان ہو جائے. تنظیم کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں تنظیم کی ضرورت ہے؟ ہاں بھائی، ہمیں ضرورت ہے. میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا چاہتا ہوں، اکیلے مشکل ہے. تنظیم میں آ گیا، جماعت میں آ گیا، اتنے سارے رفقاء مجھے مل گئے، خواتین کو اتنی ساری رفیقات مل گئیں، یہ سارا پوچھے پیچھے سیٹ اپ مل گیا تنظیم کا، یہ سارا لٹریچر مل گیا، آڈیو ویژول بھی مل گئے، پوری تحریک مل گئی، اب کام کرنا آسان ہو. یہ مراکز مل گئے، نظام دعوت مل گیا، تربیت کے لیے مواقع مل گئے، اور بھی چیز یہ کام کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ اچھا کوئی اگر جماعت میں نہ آئے تو نجات ہے؟ کوئی دینی جماعت میں شامل نہ ہو تو نجات ممکن ہے؟ اس لیے کہ جماعتی زندگی کے بغیر دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن ہے؟ یہ اتنا بڑا احسان اللہ کا کہ اللہ نے دینی جماعت میں شامل فرما دیا، اور اس کا یقین نظر استاد محترم کو بھی جائے گا، قائم فرما کے چلے گا، اور علی وجہ البصیرت قرآن و سنت و سیرت کے تقاضوں کے مطابق بیعت کی بنیاد پر، سم و طاعت کی بنیاد پر قائم کر کے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جو جہاد کرنا ہے، اس کے لیے میں محتاج ہوں کہ ایک دینی اجتماعیت ہو جس میں شامل ہو کر میں ان تقاضوں کو ادا کر سکوں۔ تو مجھے تنظیم کی ضرورت ہے، ہمارا تنظیم پہ کوئی احسان نہیں اگر ہم وقت دے رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کس کا بھلا ہے؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے، ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر گزاری کر رہا ہے اللہ کی اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کوئی حاجت تمہاری نہیں۔ اللہ ہمیں شعوری طور پر یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ اقامت دین کی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ تو اکیلا کوئی کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دو رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جماعت میں اثر نہیں آئی، قتال کا مرحلہ آ ہی نہیں سکتا، اقامت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کو جماعت میں اثر آئی، صحابہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر قیاس نہ کیجئے گا، ہم اپنے گھوڑے سمندروں کے حوالے کر دیں گے، اپنا خون اللہ کی راہ میں بہا دیں گے۔ جماعت میں اثر آئی، اللہ کا دین الحمدللہ قائم ہوا۔ ان تینوں ذمہ داریوں کی ادائیگی محنت کا تقاضا کرتی ہے، مشقت کا تقاضا کرتی ہے، جس کا عنوان جہاد ہے۔ اور اس سب کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ ان تینوں لیولز پر مسلمانوں کو دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنا آسان ہو جائے، جماعت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے جو استاد محترم نے 1975 میں تنظیم اسلامی کو قائم کیا۔ سمجھیے اس کو شعوری طور پر، ہمیں ضرورت ہے اجتماعیت کی، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں تاکہ ہماری دینی ذمہ داریاں ادا ہو سکے، تاکہ اللہ ہم سے آخرت میں راضی ہو جائے۔ یہ ہے وہ دوسرا ادارہ۔ اس ساری فکر کے بعد، اس سارے علمی ورثے کے بعد، یہ تحریکی کام ہے، قرآن کو عام کرنا، گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے افراد کے دل و دماغ میں اس کو اتارنے کی کوشش کرنا، اور وہاں سے جو خیر ملے اس کو جمع کرنا، اور باطل سے ٹکرانے کی کوشش کرنا، یہ ہے تنظیم اسلام۔ تو جاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ ہاں جی، مال کا جہاد ہوتا ہے تنظیم میں آ کے؟ 100% انفاق ہمارا ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جان سے انفاق ہو رہا ہے؟ جان سے جہاد ہو رہا ہے؟ یہ پروگرام اجتماعات یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نفلی کام تھوڑا ہی ہے، یہ فرض ہے، اس کا وعدہ کیا ہم نے یا نہیں کیا؟ بتائیے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، وعدے کیے ہیں نا ہم نے، فرض ہے ہمارے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تجارت کرنا ہوگی، اس تجارت میں ہی انجمن قدام القرآن آ رہی ہے، اس تجارت میں ہی تنظیم اسلامی آ رہی ہے۔ اور میں کہوں جی میرے پاس ٹائم نہیں اجتماع میں آنے کا، میرے پاس سبق نہیں ہلتا قرآنی میں آنے کا، کیا ہوا جی؟ یہ لازم پروگرام تو نہیں ہے نا۔ کبھی اپنے آفس کے باس کو کہا ہم نے؟ اگر وہ 7 بجے تک کے لیے روکتا ہے، سر یہ لازمی ہے کہ غیر لازمی ہے؟ کہا کبھی؟ بخار میں لیٹے 102، آفس سے فون آ گیا باس کا، آ جاؤ، پوچھا کبھی ہم نے لازمی ہے؟ بتائیے، فوراً وہاں تو غیر لازمی اور بھی بیٹھے تو شاید بونس مل جائے گا 5 کے بعد بیٹھوں گا تو، اور یہاں وعدہ کیا ہے۔ ابھی وعدے دہرائیں گے بھائی، بیعت کے الفاظ دہرائیں گے انشاءاللہ، کوئی اعتراض تو نہیں کسی کو؟ انشاءاللہ سب دہرائیں گے، سب بھائی سب بہنیں مل کے آج دہرائیں گے انشاءاللہ بیعت کے الفاظ کو، شعوری طور پر یہ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے دہرائیں۔ کون سا عذاب، کون سا خسارہ؟ 2-4 کروڑ کا نہیں، 2-4 لاکھ کا نہیں، وہ آگ وہ نہیں جو دنیا میں لگے جسم کو تو 1 سال کے اندر آدمی ریکور ہو جائے، 2 سال میں ریکور ہو جائے۔ وہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اس سے بچنے کے لیے ڈر ہے۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں میں۔ یہ 38 ڈگری ٹیمپریچر ہوا تو ہماری جان نکل گئی۔ قرآن کہتا ہے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یعلمون، وہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید تر ہے، اے کاش کہ ان کو سمجھ آئے، لو کانوا یفقہون، اے کاش یہ سمجھ لے اس بات۔ اس سے بچنے کے لیے ڈرا ہے بھائی، یا سستی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے یا میرا دل نہ چاہے، یہ لازمی تو نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس دنیا کے سیٹ اپ میں 10-20 ہزار کی تنخواہ لے رہے، وہاں کبھی لازمی غیر لازمی کا سوال نہیں آتا، وہاں کبھی بیماری رکاوٹ نہیں بنتی، وہاں کبھی بچے کی بیماری رکاوٹ نہیں بنتی، تو ادھر کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ اگر یہ رکاوٹ آ رہی ہے، برا نام آدھی طرح میں سختی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ رکاوٹ آ رہی ہے تو نفاق اور کس چیز کا نام ہے؟ نفاق کس چیز کا نام ہے بھائی؟ ہم سے زیادہ کسے پتا ہوگا؟ وہ پی سی والوں کو 2004 میں جا کے پتا چلا ہے. ہم تو 90 سے سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو 80 سے سن رہے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ٹھوک ٹھوک کے سمجھایا ہے. نفاق یہ تو ہے کہ دین کے تقاضے تمہیں سمجھ آ جائیں، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کے تقاضے، خود بندے بنو، بندگی کی دعوت دو، بندگی کو قائم کرنے کی، نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. اور اب آدمی ڈھیلا پڑ جائے، سست پڑ جائے، کوئی مبتدی ہے ملتزم کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا، انفاق میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے، امیر بلا رہا اس کے اندر وہ نہیں آ رہا، بہانے بن رہے ہوں، معاف کیجیے گا، جھوٹی باتیں بیان ہو رہی ہوں، تو نفاق اور کس چیز کا نام؟ یہ ہے اس کے لیے تنظیم اسلامی. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ. آج ہم لوگوں کے لیے 3-3 گھنٹے کے پروگرام، کچھ لوگوں کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے، اس 2-3 پروگرام لگاتار آ جائیں پریشان ہو جاتے ہیں. اس اللہ کے بندے کو دیکھیے، بوڑھا ہونے کے باوجود، یہ پچھلے مہینے بھی میں نے غالباً بات کی، پھر کر رہا ہوں، کوئی تو انسپریشن لے. 78 برس کی عمر ہے، پہ کمر میں پلیٹ ڈلی ہوئی، گھٹنے آپریٹڈ ہیں، سارے عوارض ہیں، 2.5-2.5 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں کراچی، ہمیں 2.5 گھنٹہ بیٹھنا دشوار ہو جائے. 2 دن کنسیکٹو پروگرامس ہو جائیں ہمیں مشکل آ جائے، اس کا 1 دن ٹریولنگ میں لگے، دوسرا دن آرام میں لگے، تیسرے دن پروگرام ہو. اور کراچی سے جب بھی گئے آخری سالوں میں ہمیشہ بیمار ہو رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کہا بھی میں کراچی نہیں آ سکتا، ذرا ایکزرشن زیادہ ہو جاتا. ہم تو ہٹے کٹے ہیں ابھی، جسم میں جان ہے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی تو انسپریشن اس سے لے. یہ بات شخصیت پرستی کی نہیں، یہ حق پرستی کی ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر اپنی زندگی کھپا گیا اس کام کے اندر، ہم جوان ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری قوت جوان ہے، ہمارا عزم اور حوصلہ جوان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے ایک پازیٹو بات پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی، یہ ہمارا بہت بڑا امتحان تھا. لوگوں نے کہا اچھا ڈاکٹر اسرار چلے گئے، تمہاری تنظیم کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج ہماری حاضری، آج بھی، کیونکہ آج وفقا کا پروگرام ہے، وہ جو پچھلا ایک پروگرام تھا سب کو ہم نے بلایا تھا، اتنی بڑی حاضری، یہ 200 لوگ تھے، بلکہ 165 لوگ تھے جب آخری اجتماعی پروگرام فیصل آباد میں ہوا ذمہ داروں کا، تو ڈاکٹر صاحب رو رہے تھے کہ وہ پودا جب میں نے لگایا تھا 63 لوگ تھے، 75 کے قریب کی بات ہے، اور آج ڈاکٹر صاحب نے فیصل آباد میں 165 ذمہ داروں کو دیکھا ہے، تو رو رہے تھے کہ آج یہ پودا اللہ کا شکر ہے میرے سامنے جوان ہو گیا. تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ہم کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک شخصیت کا نام تھا وہ جا چکے، لیکن اگر ایک تحریک کا نام ہے وہ زندہ ہے آج، اگر ایک مشن کا نام ہے تو وہ زندہ ہے آج، جس کے تقاضے آپ کے سامنے میرے سامنے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. ایمان لاؤ حقیقتاً، اس کے لیے قرآن، اس کے لیے انجم خدام القرآن کی سرگرمیاں، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں کھپاؤ، اس اجتماعیت کو مضبوط کرو. اور وقت کم ہے ہمارے پاس بھائی، میری موت اور آپ کی موت ابھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر دیکھیں، اب وہ بدبختوں نے انتہا کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اس ملک کے اندر. وہ ڈاکٹر صاحب کی آخری خواہش بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ اب ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمارے اپنے بھائیوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے، اور جس طور پر ہماری حکومت غلام بن چکی ہے امریکہ کی اور نیٹو کی افواج کی، اس پر ڈاکٹر صاحب کی آخری خواہش کیا تھی؟ یہ آپ کو ایک پمفلیٹ مل جائے گا انشاءاللہ، اس کا عنوان کیا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدا را اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں. صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کی خدمت میں گزارش. ڈاکٹر صاحب نے کبھی کسی کو اسپیئر نہیں کیا. یہ آپ کو پمفلیٹ مل جائے گا جس میں ہم نے حکومت سے خطاب کیا ہے، امیر تنظیم اسلامی نے اس پر پورا خطاب بھی کیا، ٹھیک، اس کو ندا خلافت میں شائع بھی کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے آگے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا پمفلیٹ ہے، مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. ابھی ہم نے کراچی شمالی کے لیے مشورے صرف 1 لاکھ کا ٹارگیٹ رکھا ہے، اور 1 لاکھ بروشرز کو تنظیم کے سینکڑوں رفقا کے لیے تقسیم کرنا میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں، کچھ ہونا چاہیے، یہ ہے کرنے کا کام. ڈاکٹر صاحب کی خواہش تھی کراچی میں 10 لاکھ، اسلام آباد میں 10 لاکھ، لاہور میں 10 لاکھ تو تقسیم کرو، 16 کروڑ کی عوام میں 4 لاکھ تو جائیں، پیغام تو پہنچے، خطاب حکمرانوں سے. لیکن یاد دہانی عوام کے لیے بھی ہے کہ ہمارا دین صرف نمازوں کا مطالبہ نہیں کرتا، چند رسومات کا مطالبہ نہیں کرتا، حق کی بات بیان کرنا یہ ہمارا فرض ہے، حق کے لیے پکار لگانا یہ ہمارا فرض ہے، ظالم کو روکنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ وہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم خالی حلقہ قرآنی کرتے ہیں، ہم خالی جو ہے وہ مسجد میں خطابات جمعہ کرتے ہیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے جس کی اہمیت آپ کے سامنے آ چکی، لیکن تحریک کے اندر یہ کام بھی ہے کہ منکر کو روکنے کی کوشش کرنا، ہاتھ کی استطاعت ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے تو روکو۔ آج کی زبان یہ پمفلیٹ بھی ہے، آج کی زبان یہ کارنر میٹنگز بھی ہیں، آج کی زبان یہ پمفلیٹ کے آگے یہ کارنر میٹنگز میں جو ہم پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوتے وہ بھی ہے، آج کی زبان انٹرنیٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اس زبان کو استعمال کیجئے۔ اور میری دل کی خواہش ہے کہ 10 لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیے، 2 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ کا مطلب کیا ہے، 5% آبادی تک یہ پہنچانا، ٹھیک ہے؟ ہم بھی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نمازوں میں آتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 2-4 ہفتے میں شاید یہ کام ہو جائے۔ میری ذاتی خواہش ہے، اللہ کرے کہ آپ اپنے مقامی عمرہ تک اپنی بات پہنچائیں۔ ابھی ہم نے آپ کو 50,000 دینے ہیں، کچھ اور بھی آ جائیں گے، 1,00,000 کا ٹارگیٹ ہے، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب سے کوئی عقیدت ہے تو ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ اس کو 10-10 لاکھ کی تعداد میں تمام بڑے شہروں میں پھیلایا جائے۔ بھائی کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ، زور سے بولیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بس 2-3 باتیں اور رکھوں گا، پھر انشاءاللہ اظہر بھائی آپ سے اختتام خطاب فرمائیں گے۔ جب ہم نے بیعت کی تھی تنظیم میں تو ہم نے بیعت کے الفاظ پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ مبتدی رفقا نے بھی، ملتزم رفقا نے بھی، اور جو ہماری رفیقات ہماری بہنیں انہوں نے بھی۔ ممکن ہمارے بہت سے وہ ساتھی بھی اس وقت اس پروگرام میں شامل ہیں جو تنظیم میں ابھی شامل تو نہیں ہو سکے، لیکن بہت اعتبارات سے وہ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں، تو ان کے علم میں بھی ہے کہ جب تنظیم میں کوئی ساتھی شامل ہوتے ہیں تو بیعت فارم وہ سائن کیا جاتا ہے، بیعت کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور جب امیر محترم کراچی میں تشریف لاتے ہیں تو حضرات کی بالمشافہ بھی ان کے ہاتھ سے ہاتھ پر بیعت کرا لی جاتی ہے۔ آئیے، یہ جو مشن ہے ڈاکٹر صاحب کا جاری ہے اور یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ کام آگے بڑھتا ہے ان کی روح کو بھی اطمینان ملے گا، یہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، ان کا احسان ہے۔ حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، یہ بھی کرنے کا کام ہے، اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، تو یہی کام انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ پھر ہماری نجات بھی تو اسی میں ہے یا نہیں؟ تو آئیے اپنے عہد کو ہم دوہرا لیں، پہلا حصہ سب دوہرا لیں، مبتدی بھی اور ملتزم بھی اور خواتین بھی۔ پھر ایک ایک حصے میں مبتدی والی بیعت کے الفاظ آ جائیں گے اور ملتزم والی بیعت کے الفاظ آ جائیں گے، اور خواتین کی بیعت کے الفاظ جو قرآن سے ماخوذ ہے وہ بھی پڑھا دیے جائیں گے۔ اس وقت آئیے تمام کے تمام لوگ جو بھی رفقاء اور رفیقات تنظیم کے ان الفاظ کو پورے شعور کے ساتھ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه توبة نصوحا۔ جی الفاظ آسان ہے لیکن ترجمہ میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ سے آج تک کے اپنے تمام گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں، اور آئندہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ اچھا، اگلے الفاظ بھی سب لوگ میرے ساتھ ادا کر لیں، انی اعاہد اللہ علی ان احجر کل ما یکرہ و اجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی و انفق مالی و ابذل نفسی لاقامت دینہ و اعلاء کلمتہ۔ جی اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دوں گا جو اسے ناپسند ہے، اور اس کی راہ میں مقدور بھر یعنی جتنی میری طاقت ہوگی جہاد کروں گا، اور اس کے دین کی اقامت اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا مال بھی صرف کروں گا اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا۔ اچھا، اب جو ہے وہ ملتزم ساتھی جو رفقا ہیں حضرات، ملتزم ساتھی جو ہیں ان کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے گا، ولی اجلی ذالک، ہاں ملتزم زیادہ ہے نا، آواز زور سے آئے، ولی اجلی ذالک انی ابایعو حافظ عاقب سعید امیر تنظیم الاسلامی علی السمع والطاعت فی المعروف فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلى اثرتنا علی وعلى ان لا انازع الامر اهله وعلى ان اقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے ملتزم رفقا، اور اسی مقصد کی خاطر میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب سے بیعت کرتا ہوں کہ ان کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا جو شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو، خواہ تنگی ہو خواہ آسانی ہو، خواہ میری طبیعت آمادہ ہو خواہ مجھے اس پر جبر کرنا پڑے، خواہ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دی جائے، اور یہ کہ نظم کے ذمہ دار لوگوں سے ہرگز نہیں جھگڑوں گا، اور یہ کہ ہر حال میں حق بات ضرور کہوں گا۔ اچھا، اس کے بعد صرف خواتین جو ہماری رفیقات ہیں وہ الفاظ دہرا لیجئے، ولی اجلی ذالک انی ابایع الحافظ عاقب سعید امیر تنظیم الاسلامی علی اللہ اشرک باللہ شیئا ولا اسرق ولا ازنی ولا اقتل اولادی ولا آن ببہتان ولا اعصیہ فی معروف۔ جی، اس کا ترجمہ ہے، اور اسی مقصد کی خاطر میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید سے بیعت کرتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی، کبھی چوری نہیں کروں گی، کبھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کروں گی، کبھی بچوں کو قتل نہیں کروں گی، کبھی بہتان ترازی نہیں کروں گی، اور کسی بھی بھلے کام کے ضمن میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ آپ کے علم میں ہیں کہ خواتین کے بیعت کے الفاظ خود قرآن حکیم میں سورۃ الممتحنہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا جی، اب سب دہرا لیں، سب، ولی اجلی ذالک ابایع الحافظ عاقب سعید امیر تنظیم الاسلامی استعین اللہ ربی واستقدره علی الاستقامت علی الدین وایفاء هذا العهد، جس کا ترجمہ ہے، اور اسی مقصد کے خاطر میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب سے بیعت کرتا یا کرتی ہوں، میں اللہ ہی سے مدد اور توفیق کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے دین پر استقامت اور اس عہد کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری گزشتہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اس تحریک کو اور آگے بڑھانے کی اور ان ذمہ داریوں کی استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔